رہنما ہمارے غلاما. ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں حضرت مزاج؟
الحمدللہ رب العالمین.
آج ماشاءاللہ اس پروگرام کے یہ مہمان بنے ہیں، اللہ پاک ان کو برکات عطا فرمائے. ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں اور ہم بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے ان سوالات کی طرف.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو حاضر و ناظر ہر وقت ہر جگہ مانا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں حاضر و ناظر کی کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس حوالے سے.
عقیدہ حاضر و ناظر اور ہر وقت ہر جگہ یہ مانا جاتا ہے، اس عقیدے کی کچھ آپ ڈیٹیل بیان کر دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضر و ناظر کا جو معنی اہل سنت کے ائمہ نے بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں ہی تشریف فرما ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے جو کہ قادر مطلق ہے رب العزت جل وعلا، تو اس کی دی ہوئی قدرت سے آپ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، یعنی ہر مقام کا علم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی قدرت عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر تشریف لے جانا چاہیں اور ایک وقت میں کئی مقامات پر تشریف لے جانا چاہیں تو یہ بالکل ممکن ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں ہی جلوہ فرما ہو اور وہاں سے ایک وقت میں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے تشریف لے جا سکتے ہیں. بالکل لے جاتے بھی ہیں. اس کی بڑی مثال جو ہے، جیسے صحیح قول کے مطابق جو ہے وہ منکر نکیر دو فرشتے ہیں،
ٹھیک،
اور ایک ہی وقت کے اندر کئی مقامات پر لوگ مرتے ہیں، دفنائے بھی جاتے ہیں اور برزخ کا معاملہ ان کا شروع ہوتا ہے، تو ان سے سوالات کرنے والے یہ دو فرشتے ہر مقام پر جہاں جہاں میت ہوتی ہے وہاں وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل واضح طور پر اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے کہ وہ دو فرشتے ہیں اور وہی ہر مقام پر پہنچ رہے ہیں. اسی طرح شیطان، یعنی فرشتے تو بہت بڑی بات ہے نا، فرشتے تو اللہ کی نوری مخلوق، انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے. شیطان کو یہ قدرت ہے کہ وہ انسان کی جو رگیں ہوتی ہیں، خون کی رگیں، اس کے اندر دوڑتا ہے. ایک ہی بڑا شیطان ہے اور ہر انسان کے ساتھ وہ بھکانے والا معاملہ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو کہاں بھکا رہا ہے تو کسی کو کہاں بھکا رہا ہے. یہ قدرت اسے دی گئی ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے. تو جب اس کو یہ قدرت ملی ہوئی ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے، ان کو اللہ پاک کی قدرت کیوں نہیں عطا فرمائے گا. تو اصل یہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ اور نظریہ کہ ہر وقت ہر مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور موجود ہو یا جسم اقدس موجود ہو، بلکہ جسم اقدس قبر منور کے اندر ہی تشریف فرما ہے اور جہاں تشریف لے جانا چاہے لے جا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم نے پچھلے دنوں ایک تفصیلی جواب دیا تھا، الحمدللہ وہ کئی لوگوں کی اصلاح کا سبب بھی بنا تھا، ذریعہ بھی بنا تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، تو اس سے مختلف روایتوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تم اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، اور ہم یہ واضح کر چکے تھے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے تھے کہ ھذا جو ہے یہ مخصوص مبصر کے لیے آتا ہے، یعنی یہ عربی زبان میں اس مقام پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کوئی شخص، کوئی بھی چیز یا کوئی شخصیت سامنے آپ کے موجود ہو اس کے لیے آپ کہیں گے کہ ھذا، یہ الفاظ اس کے لیے کہے جاتے ہیں. یہ ایک علمی بات ہے جو کسی اہل علم کے پر مخفی نہیں ہے کہ ھذا مخصوص مبصر کے لیے ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخصیت، وہ ہستی آپ کے سامنے موجود ہو. تو اب نبی
کے لیے بھی یعنی قریب،
بالکل قریب موجود ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور میں تشریف فرما ہونے کے بعد ہر ایک کی قبر کے اندر تشریف لانا یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ہوگا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود تشریف لے کر آ جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ پردوں کو اٹھا دیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے. تو ایسے بہت سارے ادلہ موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی طرف گئے معراج کی رات. درمیان میں صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن جب آپ مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود تھے. پھر مسجد اقصیٰ سے جب آپ آسمانوں پر گئے تو آسمانوں پر بھی سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ قدرت اور طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں جس مقام پر جہاں جہاں تشریف لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں. تو یہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں. ہم یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھتے کہ ہما وقت ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، ایسا نہیں، بلکہ تشریف اپنی مبارک قبر انور کے اندر ہی رکھتے ہیں اور وہاں سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہو تشریف لے جا سکتے
ہیں، وہاں تشریف لے کے جا سکتے ہیں. یہ سمجھ لینا کہ ہر ہر محفل میں بھی آپ تشریف لاتے ہیں یا لا سکتے ہیں، ان دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے؟ واضح،
بالکل یہ واضح طور پہ فرق ہے کہ آپ کسی جگہ پر جا سکتے ہیں اور آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں یا کسی جگہ پر آپ گئے. تو وہاں آپ جا سکتے تھے لیکن آپ نہیں گئے، مرضی ہے، لیکن آپ وہاں جا سکتے تھے اور آپ گئے تو بھی آپ کی مرضی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر ویسے تو اور بھی دلائل ہیں، لیکن ایک جو اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاہد کا ترجمہ فرمایا ہے، تو اس کا ترجمہ ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاضر و ناظر کا فرمایا، تو یہ مفہومی ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، تو کسی مقام پر اعلی حضرت امام علیہ سنت نے لفظی ترجمہ فرمایا تو کسی مقام پر آپ نے مفہومی ترجمہ فرمایا.
ایسا مفہومی جو عقیدہ بھی واضح،
عقیدہ بھی واضح کر رہا ہے. تو شاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے گواہ،
گواہ،
اور گواہ یہ ضروری ہے کہ اسی چیز کی گواہی دے گا کہ جس کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. آئی وٹنس ہوتا ہی وہ ہے جو موقع پر موجود ہو، اس نے اس چیز کو دیکھا ہوا ہو. تو اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز آپ کے سامنے حاضر کر دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا، اسی لیے تو آپ ہر چیز، ہر شخص کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورۃ النساء میں یہ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ کیسا معاملہ ہوگا جب قیامت کے دن ہم ہر قوم میں سے، ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، یعنی نبی علیہ السلام لے کر آئیں گے جو ان امتوں کے اوپر گواہی دیں گے، اور ان تمام کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنا کر لے کر آئیں گے. تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا. تو وہ گواہی کیسے ہوگی؟ وہ گواہی ایسے ہی ہوگی کہ آپ علیہ السلام کو ہر چیز یہ دکھا دی گئی، ہر چیز آپ کے سامنے حاضر کر دی گئی. اور بھی اس پر دلائل ہیں، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے اور کتابوں میں حدیث مبارکہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اچھی صورت کے اندر دیکھا، تو اللہ جل شانہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کیا. فعلمت ما فی السماوات والارض، تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا سب چیزوں کو میں نے جان لیا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم عطا کیا گیا، اسی لیے تو آپ ہر چیز کی گواہی دینے والے ہیں.
سبحان،
ہر چیز کو آپ کو دکھا دیا گیا، ہر چیز آپ کے لیے حاضر کر دی گئی، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے، سورج گہن کی نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن جو کچھ میں نے نہیں دیکھا تھا ہر چیز مجھے دکھا دی گئی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی مجھے دکھا دی گئی، تو ہر چیز کو دیکھ لیا، تو ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہر چیز آپ کے سامنے حاضر کر دی گئی، تو حاضر ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہی شاہد کا معنی بنتا ہے۔ اسی لیے امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے کئی مقام پر شاہد کا ترجمہ یہ حاضر و ناظر کیا ہے۔
سبحان اللہ۔ کچھ لوگ اگر غلط فہمیاں ڈالتے ہیں تو اس کے لیے اپنے ذہن میں وہ مفہوم، یعنی جو اہل سنت کا مفہوم ہی نہیں ہے، وہ اس طور پر بتا کر معاذ اللہ، اور پھر طرح طرح کے اسی پر بنیاد رکھتے ہوئے کہ جب وہ حاضر ناظر یعنی وہاں موجود ہیں تو پھر آپ امام کیوں بنتے ہیں، آپ خطبہ کیوں دیتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، تو ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں کہ آپ جسم مسعود کے ساتھ ہر ہر اس محفل میں یا ہر اس مسجد میں آپ اس طور پر موجود ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ علم کے ذریعے آپ نے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا ہوا۔ مجھ سے ایک سوال کیا کسی نے، کہا کہ میرے ذہن میں کسی نے یہ ڈال دیا کہ آپ کئی جگہوں پہ مساجد میں دیکھیں گے اہل سنت کے، تو پہلی صف کوئی خالی ہوگی نا، تو وہ مصلیٰ ہے عام طور پہ، اس میں مصلیٰ تو پچھلی صفوں میں، تو بولے یہ آگے جو مصلیٰ نہیں بچھاتے یا محراب میں مصلیٰ نہیں ہے، تو اس کی ایک وجہ یہی ہوتی کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ یعنی عجیب،
یہ معروف کیا ہوا ہے، یہ بعض مخصوص علاقوں کے اندر بالخصوص اس بات کو معروف کیا گیا ہے
کہ یہ آگے مصلیٰ
اس طرح رکھتے ہیں، تو ایسا کوئی ہمارا نظریہ، کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، تو جب تک اس عقیدے کے، اس نظریے کے علم بردار علماء سے اس نظریے اور عقیدے کی وضاحت نہ لی جائے، تو اس وقت تک اس عقیدے کو ان کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔
جی مزید سوال۔
میرا سوال یہ ہے کہ کسی عورت پر حج فرض ہو گیا، وہ پاکستان میں رہتی ہے اور ان کا محرم کسی اور ملک میں رہتا ہے، تو جو عورت یہاں سے عرب شریف جائے گی اور وہ جو اس کا محرم ہے وہ کسی اور ملک سے جائے گا، تو اس میں شرعی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، حج ہو جائے گا۔
میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ میں اپنی والدہ کو اپنے چاچو کے ساتھ عمرہ پہ بھیج سکتا ہوں؟
یہ اس طرح کے کافی سوالات، جیسے یہ پہلا سوال انہوں نے کہا کہ یہاں سے وہ جائیں گی، محرم کسی اور جگہ سے وہاں آ جائے گا اور پھر آگے حج کا، لوگ شاید اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ حج کے جو ارکان ہیں نا ان کے لیے محرم ساتھ ہو، اور دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ چاچو جا رہے ہیں تو ساتھ ہو جائے۔
حدیث مبارکہ میں عورت کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ تین دن کی راہ، اور بعض میں دو دن اور بعض میں ایک دن کا کی راہ کا ذکر ہے، کہ وہ سفر کرے بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے، یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو وہ مطلقاً سفر کا ذکر ہے،
سفر کا۔
اور تین دن، دو دن اور ایک دن کا مطلب ہے کہ تین دن 92 کلومیٹر اور پھر اسی حساب سے نیچے آتے چلے جائیں تو تقریباً 30 کلومیٹر ایک دن کی سفر کی مدت بنتی تھی اس زمانے کے اعتبار سے، تو اتنا سفر کرنے سے یہ حدیث مبارکہ میں بغیر محرم کے منع کیا گیا ہے، تو لہذا یہ کوئی حج و عمرہ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ عورت جب بھی یہ سفر اختیار کرے گی تو شرعی اعتبار سے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے یا اس کا شوہر ہونا چاہیے، تو اب وہ دوسرے ملک سے آ رہے ہیں اور یہ اس ملک سے جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ درمیان میں جو سفر اختیار کریں گی وہ بغیر محرم کے کریں گی، تو یہ سفر ان کا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ان کے چچا ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی والدہ کے تو دیور یا جیٹھ بنیں گے، تو اس صورت میں وہ اس کے محرم تو نہ ہوئے، جب محرم نہ ہوئے تو سفر کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔
اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ یہاں سے یہاں بیٹھے ہیں وہاں سے، اور ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک واٹس اپ آیا کہ یہاں سے روانہ ہونا ہے، وہ پہلے سے جدہ پہنچے ہوئے ہیں جو محرم ہیں یا ان کے والد ہیں، شوہر نہیں جا پا رہے، بیوی جا رہی ہے اور شوہر نے بھی آنا ہے لیکن 5-6 دن کا فرق ہے، اور ان کی جو ان کے والد ہیں وہ آلریڈی پہلے سے جدہ میں موجود ہیں، تو یہاں سے شوہر بٹھا دیں گے، وہاں جدہ میں اتریں گی تو والد ریسیو کر لیں گے،
جائز نہیں۔
یہ بھی
اصل میں سفر جو حناف کا فتویٰ ہے موقف ہے وہ یہی ہے کہ سفر کے لیے
محرم،
یہ محرم کا ہونا شرط ہے،
سفر کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے، اور اس چیز کا اپنے طور پر بھی خیال ہے، ملک میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حج اور عمرے کے لیے کوئی الگ سے شرط بیان کی گئی، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سفر جہاں کرنا پڑ رہا ہوں، بلکہ وہاں جا کر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ وہاں جا کر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منور چلے گیا، مدینہ منورہ سے کبھی عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، بالخصوص رمضان شریف میں زیادہ ہوتا ہے، تو اب محرم وہی رک رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ساری فیملی تو ہے لیکن محرم اس کا نہیں ہے. مجھ سب ہر ہر عورت کے لیے الگ الگ محرم ہونا. مثلا ایک ہی فیملی کے افراد ہیں گھر میں, مطلب کوئی بھابھیاں ہیں کچھ اور ہیں تو اس طرح جا رہے ہیں, لیکن جو عورت ساتھ ہے اس کا محرم نہیں ہے, کوئی اس طرح نہیں بن رہا.
یعنی اگر 10 عورتیں ہیں اور 10 عورتوں کا مثال کے طور پر ایک ماں ہے, بیٹی ہے, اور ایک عورت ہے, اس کی بیوی ہے, اس کی پھوپھی ہے, اس کی خالہ ہے, اب وہ ساری کی ساری اس کی محرم بنتی ہیں, تو بھلے وہ 10 عورتوں کو لے کے چلے جائے جو 10 کی 10 اس کی محرم ہے, لیکن وہ ان میں سے ایک اس کی بیوی ہے, ایک اس کی بیوی کی بہن ہے,
صحیح,
اور ایک اس کی جو بیوی ہے اس کی چچا کی بیٹی ہے,
ایک بھابھی ہے,
بھابھی ہے, تو اب وہ صرف اپنی بیوی کا جو ہے وہ محرم ہے, وہ کسی اور کا محرم یہاں پہ نہیں بن رہا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ چونکہ یہ ایک کا محرم ہو گیا تو باقی جو ہے وہ گریوی کے اندر آ جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. تو سب کا محرم یہ الگ الگ ہونا یہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ حق دار اپنا جائز حق کے لیے کچھ پیسے دے سکتا ہے کیونکہ بغیر رشوت دیے اس کا حق نہیں دیا جا رہا, کیا کہیں گے؟
دیکھیں حق ثابت بھی ہو جائے نا تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کی نوکری لگ گئی اور جس جو نوکری دینے والا تھا, چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ پرائیویٹ نوکری ہو, یہ لیٹر آ گیا اور اس کی نوکری اوکے ہو گئی. اب درمیان میں کوئی ایسا راشی افسر ہے جو کہتا ہے کہ جب تک مجھے دو گے نہیں اس وقت تک میں تمہاری اس سیٹ پر تمہیں آنے نہیں دوں گا, یا جو لیٹر تمہارا اوکے ہوا ہے اس پر میں سائن نہیں کروں گا. یعنی کسی طریقے سے اس کا جو ثابت شدہ حق ہے جو اس کو مل چکا اس کو وہ روکتا ہے. اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں کہ وہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو کچھ رقم دے, تو یہ اس کو دے سکتا ہے. وہ اس کے حق میں رشوت ہے, اس کے لیے جائز ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت ساری صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں حق ثابت نہیں ہوتا. اب وہ کہتا ہے کہ میں اس جاب کے لائق ہوں, میں یہ جاب کر سکتا ہوں, لیکن جب تک رشوت دوں گا نہیں اس وقت تک یہ جاب مجھے ملے گی نہیں. تو ابھی اس کا حق ثابت نہیں ہوا, اس کو یہ حق ملا نہیں. بھلے وہ اپنے آپ کو اس کے لائق سمجھتا ہے لیکن ابھی یہ اس کا حق ہے نہیں, تو اس کے حصول کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ رشوت نہیں دے سکتا. تو جو چیز اس کا حق بن کر ثابت ہو چکی, اب اس کے حاصل کرنے کے لیے وہ رقم دے رہا ہے, تو اس صورت میں یہ دینا جائز ہو جاتا ہے. اور سامنے والے کے لیے وہ رشوت ہوتی ہے, اس کے حق میں رشوت نہیں ہوتی. لیکن اس کا فیصلہ کرنا یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے.
یہ تو آپ نے ایک نوکری کی بات کی نا, نوکری میں تو ٹھیک ہے 1000 بندہ ہے, 100 بندہ ہے, وہ درخواستیں لے کر آئے, ابھی کسی کا حق نہیں ثابت ہو رہا. سارے انٹرویو, امتحان, جو کچھ بھی ٹیسٹ ہیں اس کے بعد جہاں تک بھی ہو کہ وہ سب کر لیا ہے, اب اس کا نام اسے نہیں جاری کیا جا رہا یا وہاں پہ ایک. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کوئی زمین کے طور پر, کوئی مکان ہے, کچھ اور جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا حق بنتا ہے اسے مل جائے, اس طرح کے بھی بعض اوقات یہ ایک
عرض کی نا کہ جو اس کا حق ثابت ہو جائے کہ بھائی یہ اس کا حق ہے اور وہ دے ہی نہیں رہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسی صورت میں آپ کو دیں گے جب تک آپ ہمیں کچھ نہ کچھ نہیں دے نہیں دیں گے, اس وقت تک ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو اس کا فیصلہ کہ وہ آپ کا حق بن چکا ہے, ثابت ہو چکا ہے, ظاہر ہے کہ یہ کوئی مفتی اسلام ہی کریں گے, تو ان کو آپ بتائیں گے تو پھر وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ ہاں اس مقام پر آپ یہ رقم دے سکتے ہیں, آپ کا دینا جائز ہے, اس کا لینا حرام ہے. تو وہ پھر جیسا مسئلہ ہوگا اسی اعتبار سے اس کا حکم ہوگا. ایک قاعدہ اور اصول میں نے آپ کے سامنے اسے بیان کر دیا.
ٹھیک ہے جی, مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں, بلکہ ایک پیکج کی صورت میں سوال تیار کیا ہے ٹیم نے, دیکھتے ہیں کیا ہے.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
السلام علیکم ظفر بھائی.
وعلیکم السلام.
کیا سوچ رہے ہیں؟
بس ایک بات یاد آ گئی تھی فرحان بھائی, اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا.
کون سی بات یاد آ گئی ظفر بھائی؟
ابھی چند روز پہلے محلے کے ایک دوست کے والد صاحب کے بیماری کے سبب انتقال ہو گیا تھا. ان کے جنازہ میں ان کے رشتہ دار آپس میں بحث کر رہے تھے جنازے کے سلام کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے یا سلام سے پہلے چھوڑنے چاہیے. کبھی کبھی میں بھی دیگر نمازیوں کی طرح نماز جنازہ میں سلام کے بعد ہاتھ کھول لیتا ہوں اور کبھی باندھے رکھتا ہوں.
ظفر بھائی، بات تو واقعی سوچنے والی ہے، کیونکہ میں بھی نماز جنازہ کے وقت دوسرے نمازیوں کو دیکھتے ہوئے کبھی ہاتھ کھول دیتا ہوں، کبھی ہاتھ باندھے رکھتا ہوں۔
بس فرحان بھائی، یہی بات سوچ رہا تھا کہ اس بارے میں صحیح معلومات کیسے حاصل کی جائیں، کیونکہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس بارے میں درست علم نہیں رکھتی۔
ظفر بھائی، اس پریشانی کا حل ہے میرے پاس۔
فرحان بھائی، کیا حال ہے بتائیں مجھے۔
ظفر بھائی، ہم مدنی چینل کے مشہور پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر کے مفتی صاحب سے اس بارے میں درست اور شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں اور کئی دیگر افراد کو نماز جنازہ کا درست طریقہ معلوم ہو جائے گا۔
فرحان بھائی، واقعی آپ نے تو میری اس پریشانی کا درست اور آسان حل بتا دیا۔ میں ابھی مفتی صاحب کو کال کرتا ہوں اور دارالافتاء اہل سنت کال کر کے شرعی رہنمائی حاصل کرتا ہوں۔
جی، دارالافتاء اہل سنت میں کال کریں گے۔ ہاں، نمبر آپ ضرور رکھ لیجئے، بلکہ اس طرح کا کبھی بھی آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، آپ اپنی دکان پہ ہیں، کہیں پہ بھی، تو دارالافتاء اہل سنت کے یہ نمبر ہیں اور دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ آن ہوتے ہیں۔ آپ ان نمبرز پر دن کے اوقات میں بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کبھی کھول دیتا ہوں ہاتھ اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں، اور کہہ رہے ہیں دیکھ کر دوسروں کو، تو جنازے میں ادھر ادھر ساتھ والوں کو دیکھنا بھی چاہیے یا کیا، اور ہاتھ کھولنے ہیں یا باندھنے؟
پہلے تو میں جو فقہ حنفی کی مشہور کتب کے اندر جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ بیان کر دوں، پھر اس کے بعد کچھ اور گفتگو اس پہ کر لیتے ہیں۔ کہ جو طریقہ کار صحیح ہے، درست ہے، وہ یہی ہے کہ جیسے ہی چوتھی تکبیر کہی گئی، اس کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں،
چھوڑ دینے،
اس کے بعد پھر سلام یہ پھیرا جائے گا دونوں طرف۔ تو یہ جو بعض لوگ ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں پھر سلام پھیرنے کے بعد اسے کھولتے ہیں، یا جو بعضوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ چھوڑیں گے اس طرف سلام پھیرتے ہوئے، دوسرا ہاتھ جو ہے وہ اس طرف سلام پھیرتے ہوئے چھوڑیں گے، تو یہ دونوں طریقے نہیں ہیں۔ صحیح طریقہ کار یہی ہے جو کتب احناف کے اندر، فقہ حنفی کی کتابیں جو ہیں اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے گا چوتھی تکبیر کے بعد، اور پھر اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیرے گا۔ اصل میں یہاں پر ایک اصول یہ ہے کہ جو قیام میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں وہ اس قیام کے اندر ہاتھ باندھے جاتے ہیں جہاں پر کوئی طویل ذکر کرنا ہو، طویل ذکر جس کے اندر مسنون ہو، تو وہاں ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے، ورنہ ہاتھوں کو باندھا نہیں جاتا، ہاتھوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ قومے میں کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے، تو وہاں پر ہاتھ باندھے نہیں جاتے بلکہ ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی طویل ذکر نہیں ہے۔ لیکن جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں چونکہ پوری سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے، اور پہلی رکعت میں ثنا بھی ہوتی ہے، تو اس میں پھر آپ نے ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ بھی بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص آیا اور اس نے امام کو رکوع کے اندر پایا، تو اب چونکہ اس کو رکوع کے اندر جانے کی جلدی اسے پتا ہے کہ اگر میں ثنا پڑھ کے پھر رکوع میں جاؤں گا تو امام صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور میری رکعت نکل جائے گی، تو اب وہ اللہ اکبر کہے گا اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہاں علماء نے واضح طور پر لکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو باندھے گا نہیں بلکہ ہاتھوں کو سیدھا رکھے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے گا، اس لیے کہ یہاں پر کوئی ذکر مسنون طویل موجود نہیں ہے۔ تو یہی علت اور یہی وجہ مشہور ایک فقہ حنفی کی کتاب خلاصۃ الفتاوی کے نام سے، اس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ فصحیح انہ یحل الیدین ثم یسلم تسلیمتین ہکذا فی الذخیرہ، یعنی صحیح یہ ہے کہ وہ دونوں ہاتھ کھول دے گا پھر دونوں طرف سلام پھیرے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ ذخیرہ نام کی ایک معتمد کتاب کے اندر بھی موجود ہے، یوں ہی اور کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، جیسے مجمع الانہر میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، یہ بھی فقہ حنفی کی کتاب ہے، کہ شمس الائمہ الحلوانی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ قیام کے جس میں ذکر مسنون نہیں ہے تو اس میں ہاتھوں کو چھوڑنا یہ سنت ہے، ہاتھوں کو باندھنا سنت نہیں ہے، اور ہر وہ قیام کے جس میں ذکر مسنون موجود ہے تو اس میں سنت ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ اور اسی پر شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی، اور صدر الکبیر برہان الائمہ، اور صدر شہید وغیرہ بڑے بڑے جو فقہ حنفی کے ائمہ ہیں، وہ تمام کے تمام اس پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہاں پہ کوئی
پڑھنے
کا کچھ بھی نہیں ہے، تو جب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے تو اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب جو لفظ سلام کہا جائے گا وہ سلام پھیرنے کے لیے کہا جائے گا دونوں طرف، تو اس لیے وہاں پر کوئی ذکر مسنون تو ہوا نہیں، تو اپنے ہاتھوں کو یہ سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ یہ کتب احناف کے اندر، فقہ حنفی کی معتبر معتمد کتابوں کے اندر اس مسئلے کو اسی انداز میں لکھا گیا ہے۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ادھر ادھر آپ نہ دیکھیں، مسئلہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ جب تکبیریں کہنی ہیں، چار تکبیریں، اور یاد رکھیں کہ جنازے کی یہ چار تکبیریں یہ جنازے کے رکن ہیں، فرض ہیں۔ اگر کسی نے تکبیر نہ کہی تو جنازہ نہیں ہوگا۔ مطلب امام جیسے تکبیر کہتے ہیں اور لوگ اللہ اکبر کر کے نماز جنازہ کے لیے جیسے ہاتھ باندھ لیے، اب اگلی جیسے دوسری تکبیر ہے تو امام نے کہا اللہ اکبر، ہاتھ تو نہیں اٹھانے، تو مقتدی یعنی پیچھے نماز پڑھنے والے کو بھی اللہ اکبر اتنی آواز سے کہنا فرض ہے کہ اس کے اپنے کان سن لیں، اس کے اپنے کان سن لیں۔ اب کوئی شور و غلے، کچھ اور جس وجہ سے وہ نہیں سن پایا، یہ اس کی یوں حاجت نہیں، لیکن اتنا کہے تو صحیح کہ جسے پڑھنا کہا جائے اور کان تک اس کی آواز پہنچے۔ کہ لوگ اس طرح عام طور پہ پیچھے تکبیرات کہنے کا ایک رجحان نہیں ہے، فرض نماز جو ہم عام پڑھتے ہیں، اسی طرح دیگر جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں، تو اس میں جو پہلی تکبیر ہے وہ فرض ہے، پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب یہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر یہ ہوئی فرض، اگر رکوع کے لیے جو تکبیر کہی اللہ اکبر تو یہ سنت مبارکہ کہنی چاہیے یہ، لیکن ترک نہیں کرنی چاہیے، کہنا چاہیے ان کو تکبیرات، یہ تکبیرات انتقال کہلاتے ہیں، یہ سنت ہیں۔ لیکن اگر کسی کی رہ گئی نہیں کی تو نماز تو اس کی ہو جائے گی۔ جنازے میں معاملہ یہ ہے کہ اس کی چاروں تکبیریں فرض ہیں، رکن ہیں جنازے کے، اور چاروں تکبیریں کہنے، ایک تکبیر بھی اگر کسی نے نہیں کی تو اس کا جنازہ نہیں ادا ہوگا۔ تو جیسے امام کہہ رہے ہیں، پیچھے مقتدیوں کو بھی تکبیریں کہنی۔ اس میں جو پڑھائی کی جاتی ہے، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، شروع میں ثنا، پھر درود، پھر دعا، یہ تینوں چیزیں سنت مبارکہ ہیں، بالکل ان کو پڑھنا ہے، لیکن تکبیرات وہ فرض ہیں۔ تو چاروں تکبیریں، جیسے ہی پہلی تکبیر ہوئی اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھیں گے۔ اب جب ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر، درود پاک پڑھیے، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیجیے۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، تو اب دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ اور اگر نابالغ بچہ ہے یا نابالغ بچی ہے تو پھر آپ اس کی دعا پڑھ لیجئے۔ اگر دعا یاد نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کوئی سی بھی دعائے معصورہ، قرآن حدیث والی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی آپ دعا پڑھ لیں، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی دعا آخر تک پڑھ لیں۔ اب دعا ہو گئی، اب اس کے بعد ہے اللہ اکبر، اب کچھ بھی نہیں پڑھنا، تو اب نارمل اپنے ہاتھوں کو آپ کھول لیں اور سلام پھیر دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ایک منٹ میں یہ سیکھا جا سکتا ہے طریقہ کار۔ اس لیے جنازے میں ادھر ادھر نہ دیکھیے، دیکھیں جو طریقہ ہے اس کو سیکھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ جی مزید سوال۔
میں سوگوڈا سے عامر خان لودھی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی بیوی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اپنے سسر سے مانگ سکتا ہوں؟
بیوی کا حصہ ہے اور آپ نے لینا ہے، چلیں جی، یہ بھی ایک ٹاپک ہے اور پورا ایک چلتا ہے لوگوں میں۔ بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم مانگو، تم جا کے مانگو۔ اب وہ اگر نہیں مانگ رہی تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ڈائریکٹ ہی سسر صاحب سے مانگ۔
مسئلہ یہ نا کہ یہ سسر صاحب سے مانگ رہے ہیں، تو سسر صاحب سے جو حصہ مانگ رہے ہیں تو وراثت تو نہیں بنے گی سسر صاحب جب زندہ ہیں۔ ہاں اگر ساس کا ہے،
یہ بھی بات ہے،
ساس کا حصہ ہے، وہ انتقال کر گئی ہیں اور وہ بنتا ہے بیوی کا، بیٹی کا حصہ، تو اب مطالبہ تو بہرحال بیوی کا حق ہے، یہ کیوں مانگنا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر دیکھا جائے گا اس کا۔
اور کئی گھروں میں اس میں سے لڑائی ہو جاتی ہے، داماد کو کیا حق بنتا ہے؟
اور اس کی بنیاد پر یعنی بیوی کو کیوں بول رہا ہے کہ وہ جا کے لے؟
جی بالکل،
بعض اوقات تو اس میں پیچھے بہت سارے پرانے جھگڑے ہوتے ہیں، پرانی دشمنیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، کسی کے اوپر خار ہوتی ہے، اس کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس کو پریشر دے رہے ہوتے ہیں کہ تم جا کے مانگو ہی مانگو،
بالکل،
اور پھر اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں بعض اوقات گھر کے اندر، تو یہ بالکل غلط طریقے کار ہے۔ اور اگر سسر سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ سسر کی جو اپنی جائیداد ہے اس میں سے مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں، تو اس کی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ سسر کی چیز ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے اسے تقسیم کرے، اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے وہ تقسیم کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ ان کا حق بنتا ہے کہ بعض صورتوں میں وہ کب جا کے مطالبہ کر سکتے ہیں. داماد کا برادر اس میں کسی طرح کا کوئی حق نہیں ہے.
ٹھیک ہے، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے. عورت اگر ضد کر رہی ہو اور محرم کے بغیر ہی کہے کہ میں گروپ کے ساتھ جا رہی ہوں تو شوہر پر کیا لازم بنتا ہے؟
شوہر پر کیا لازم ہے؟ شوہر حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، جتنی اس کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، جتنا اس کو سمجھا سکتا ہے اسے روکے گا، کیونکہ وہ گناہ کا کام کر رہی ہے، تو گناہ سے جتنی قدرت ہوتی ہے اس کے مطابق روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب اگر وہ چلی گئی شوہر کی بات مانے بغیر، شوہر نے اپنا فرض پورا کیا، اپنی قدرت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کی، تو یہ عورت ویسے ہی سخت گناہگار ہوگی. ایک تو وہ جو جا رہی ہے اس پر گناہگار، پھر اس معاملے کے اندر شوہر کی نافرمانی کرنا یہ ایک الگ خرابی ہے. تو بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ ہر قدم پر وہ گناہگار ہوگی. کہ اب مقصد کیا ہے؟ حج پر جانے کا مقصد کیا ہے؟ عمرے پر جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا سیر و تفریح مقصود ہے یا آپ کی جو ایک دلی خواہش ہے اسے پورا کرنا مقصود ہے؟ اگر تو مقصود اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے جل وعلا وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر تو آپ کو ظاہر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جو طریقہ کار ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اس طرح حج کے لیے جانا یا عمرے کے لیے جانا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، ان کی ناراضی اس کے اندر ہو، تو پھر اس حج اور عمرے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ہوگا. تو ایسی عورت کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور ایسے معاملے میں ویسے ہی اس کے لیے جانا غلط ہے. اور پھر یہاں پر شوہر کی ناراضی ایک الگ ہے، تو خرابی پر خرابی ہے، ہرگز اسے نہیں جانا چاہیے.
ٹھیک ہے، ایک سوال ہے یہ بھی کسی بہن کی طرف سے کہ میں پردہ کرتی ہوں لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پردہ کرو، اگر گھر پہ کوئی کزن وغیرہ آتے ہیں تو تم بھی کوئی سلام دعا کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ، ورنہ لوگ بہت باتیں بناتے ہیں اور میں خود پریشان ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟
کوئی باتیں نہیں بناتے، اصل میں اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہوتا ہے کہ باتیں بناتے ہیں، باتیں بنائیں گے. تو شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں گی. تو جو نامحرم ہیں ان سے برال پردے کا حکم ہے، ان سے دور رہنے کا حکم ہے. تو اس طرح ان کے آنے پر ان سے فری ہونا یا سلام دعا کرنا یہ طریقہ کار برال ٹھیک نہیں ہے.
اللہ پاک ہم سب کو احکامات شریعہ پر عمل کی بھی توفیق ایسی عطا فرمائے اور ان کو سیکھنے کا بھی ہمیں جذبہ عطا فرمائے، یعنی ہم حکم شریعت سیکھیں بھی اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، نیکی والے کام بھی بعض اوقات آدمی اپنے زوم کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، گمان کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان میں نہ سیکھنے کی وجہ سے کچھ گناہ کی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. بظاہر نیکی کر رہا ہے مگر گناہ کی چیز شامل ہو. تو اس لیے نیکی والے کاموں کو بھی شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے. تو سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ علم سیکھتے بھی رہیں گے تو اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی وہ نصیب ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے فی ہمارے ڈھاب.
ہادیوں رہنما ہمارے غلاما، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.